السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه الشيخ إمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يضحه بها في بيته. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف یعنی صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مذکور ہے. مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے، اس کی پردہ پوشی کرے، تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کا عیب چھپاتے ہیں. آگے فرمایا: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ پاک بندے کی مدد میں رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من ستر عورت اخیہ ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ. جو شخص اپنے بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، تو اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپا دیں گے، اس کے عیوب پر پردہ فرما دیں گے. اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو کھولے گا، پردہ دری کرے گا، تو اللہ تعالی اس کے عیب کی پردہ دری کریں گے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے کھول دیں گے، یہاں تک کہ گھر میں اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کو رسوا فرما دیں گے. یہ بہت اہم حدیث ہے، اور ہر مسلمان کے سامنے اس حدیث کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی کے عیب پر اطلاع ہو جاتی ہے تو چھپ نہیں سکتا ہم سے، بلکہ کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے یہ آدمی رسوا ہو جائے، دور تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور خطرے کی بات اب یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے کی کوشش ہوتی ہے، معلوم ہو جائے بھائی اس کی کیا عیب ہے، کھود کریت کی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے. یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی باوجود ہے کہ اپنے کسی بھائی کے عیب پر مطلع ہو چکا ہے اور پھر وہ اس کو چھپا لیتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کر دیتا ہے، تو اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں آخرت میں بھی. کون ہوگا ہم میں سے ایسے کہ جس کے پاس عیوب نہ ہو؟ ہم نے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو اکابر کو یہ کہتے ہوئے سنا بھائی اللہ پاک نے ہمارے اوپر اپنی ستاری کا پردہ رکھ دیا ہے، اپنی ستاری کی چادر سے ڈھانپ دیا ہے، ورنہ ہم تو چلنے کے قابل بھی نہ ہو، لوگ تھوکیں. بڑے بڑے اکابر کو ہم نے، بزرگوں کو. تو ہما شما کا تو کہنا کیا، پتہ نہیں کتنے نقائص اور عیوب کے لیے بھی پھر رہے ہیں ہم. لیکن یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے عیوب کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، چھپا کے رکھ رکھا ہے اللہ پاک نے. اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑیں، اس کو اچھالیں، کہیں، اور پھر اللہ پاک ہمارے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں. پھر ایک حدیث میں ایک بات اہم، یہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ پاک بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد ہم کو حاصل ہو تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے. اس کو خدمت خلق بھی بول سکتے ہیں آپ، کہ خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ خدمت خلق بھی ہوتا ہے. وہ خدمت خلق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، بندے ان سے جڑتے ہیں، اور پھر دعوت کے ذریعے سے وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور تیسرا اہم کام ان کا عبادت کا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے ہیں. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتوں کو، زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ چیزیں خاص طور پر نظر آئیں گی. عبادت اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے ان کی، جس سے اللہ سے ان کا تعلق اور کنکشن بڑا مضبوط رہتا ہے. دعوت ان کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا، پورے انہماک کے ساتھ میں وہ دعوت دیتے ہیں، اور بمانگے دہل دعوت دیتے ہیں. اس وقت دعوت دیتے ہیں جب کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے، انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اور ان سب لوگوں کی کامیابی ہے. پوری بصیرت کے ساتھ میں اور پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ میں وہ دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جو میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ بلا رہا ہوں، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر میں تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہا. لا اسألکم علیہ اجرا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی طرف آ جاؤ، تم اپنے یقین خالق سے جوڑ لو، مخلوق سے ہٹا کر خالق سے یقین مضبوط کر لو، استوار کر لو. تو دعوت بھی ان کی بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور خدمت خلق میں بھی وہ لوگ بہت آگے ہوتے ہیں. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر سے مدین کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے، کنویں پر لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور سب پہلوان ٹائپ کے لوگ ہیں، کچھ مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ بہت شرم و حیا کے ساتھ ایک طرف کھڑی ہیں، اپنی باری آنے کے انتظار کر رہی ہیں. تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ماجرا یہاں پر یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ لوگ پانی بھرتے رہتے ہیں، اور جب ان کا ختم کام ختم ہو جاتا ہے بالکل اخیر میں جا کے ہمیں موقع ملتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی، وہ پتھر اور وہ ڈول جس کو کئی لوگ تو ہٹاتے تھے اور کئی لوگ مل کر کھینچا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تنے تنہا پھر وہ ڈول کھینچا, پانی نکالا اور ان عورتوں کو آپ نے وہ پانی دیا. یہ جو عورتیں تھیں یہ بھی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں تھیں. انہوں نے جا کر اپنے بابا جان سے کہا کہ آج تو ایک ایسے رجل صالح ہمیں نظر آئے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ خدمت کا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا بھائی ایسے آدمی کی تو یہاں بھی ضرورت ہے, بلا کر لاؤ. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لائے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں پر تقریباً 10 سال رہے ہیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. پھر انہی کی صاحبزادی حضرت صفورہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی بھی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کر رہے ہیں پانی نکال کے دے رہے ہیں, کیا یہ خدمت خلق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی بہت اعلیٰ ہے اور دعوت تو بہرحال آپ کی دعوت ایسی ہے کہ اس سے مضبوط دعوت اور کون دے سکتا ہے. جیسے سب سے بڑے آپ رسول ہیں ایسی سب سے مضبوط دعوت بھی آپ ہی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, پوری زندگی خدمت خلق سے معمور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی گھبراہٹ ہوئی ہے, اور گھبراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر یہ کہا کہ خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے, اتنا ڈر لگ رہا ہے, کپ کپا رہے تھے, سردی لگ رہی تھی آپ کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی دی ہے اس وقت میں, وہ الفاظ آپ دیکھیے, ان تمام الفاظ سے بات مترشح ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے خادم خلق تھے, لوگوں کے کام کرنے والے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کیوں خوف محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کام آتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں آیا تھا ان کے لیے کما کر لالا کر دیتے ہیں, وَتَغْسِبُ الْمَعْدُومَ, اور جو بھی حق کے کام آتے ہیں, لوگوں کی ضرورت کے کام آتے ہیں, سب میں بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے ہیں. تو جتنی بھی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ساری کی ساری سب کا تعلق خدمت خلق سے ہے. یہ بہت اونچا شعبہ ہے, آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے, ہم بھول گئے, حالانکہ اس کی بنیاد پر مخلوق قریب آتی ہے, لوگ قریب آتے ہیں, جڑتے ہیں, اور جب جڑتے ہیں تو پھر ان کو دین کی بات بتانا, دین سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور کسی بڑھیا کا سامان اٹھانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا دیا. پھر بعد میں وہ نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا یہاں پر ایک محمد ہے, ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو حضور فرمانے لگے وہ تو میں ہی ہوں. تو وہ کہنے لگی اگر آپ ہی ہیں تو پھر آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا خدمت خلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آ رہے ہیں. تو اس حدیث پاک میں یہی کہا گیا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, جب تک بندہ دوسروں کے کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس کو شامل رہتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد ہم کو حاصل ہے تو ہمیں دوسروں کے کام آنے والا بننا چاہیے. اس سے پہلو تہی اور اس سے بچنا اچھی بات نہیں, جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں کام کرنا ہے, جہاں تک بھی ہو سکے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی ہیں, یہ باضابطہ اور نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے, بہت بڑے اللہ والے, مگر انتہائی سیدھے سادے اور اونچے خاندان کے لوگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں مفتی عزیز الرحمن صاحب, اور ان کے خاندان کی ایک شاخ پڑوس ملکوں میں چلے گئی, مفتی تقی عثمانی وغیرہ, مفتی شفیع عثمانی, یہ سب لوگ اصل دیوبند کے رہنے والے ہیں. تو حضرت وہیں کے رہنے والے ہیں, خاندانی ہیں, سب لوگ زمیندار بھی ہیں اور صاحب علم, صاحب فضل, صاحب تقوی. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کی بہت سی کرامتیں مشہور ہیں, اور وہیں دیوبند کے مدرسے کے قریب ان کی اپنی خاندانی مسجد تھی, آج بھی وہ مسجد عزیزی کے نام سے موسوم ہے اور موجود ہے. اس مسجد کے اندر حضرت مفتی صاحب امامت بھی کیا کرتے تھے, دارالعلوم دیوبند مفتی تھے مدرسے میں. تو بہت سے اہل دل جو دیوبند میں آتے تھے وہاں نماز پڑھنے ضرور جایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سیدھا سادہ انداز ہوتا تھا لیکن لوگوں کے دل پر لگتی تھی ان کی قرات, ان کی آواز. ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی زندگی کی کچھ حالات لکھے ہیں احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن کے نام سے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن میں بھی چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے حضرت کے پیچھے, کہ طلبہ کہتے تھے بھائی حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن میں سمجھتا تھا آواز تو حضرت کی بہت دھیمی ہے, کیا مزہ آتا ہوگا. لیکن میں چلا گیا, جب چلا گیا تو انتہائی مزہ آیا, اچھی لگی ان کی نماز, تو پھر میں جانے لگا. ایک دن میں نے سوچا ہے مفتی صاحب اللہ والے آدمی ہیں, اس لیے جب یہ قرآن پڑھیں تو دل پر اثر ہونا چاہیے, وہ محسوس نہیں ہو رہا مجھے. لیکن اس دن یہ خیال کرتے ہوئے جا رہا تھا, حضرت نے عشاء کی نماز جو پڑھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب حضرت نے پڑھا ہے تو ایک ایسی ایک ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا رحمت کی ہوا کا کہ پھر ہمیں پتہ نہیں رہا ہم کہاں رہے, بے ہوش ہو کے گر گئے. اور پوری کی پوری مسجد جب ہوش آیا تو کوئی اللہ کر رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, یعنی کہ نماز بھی آگے پیچھے ہو گئی. یعنی ایک طرح سے حضرت نے خاص طور پر توجہات فرمائی تھی, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اور توجہات کا اثر سارے مقتدیوں کے اوپر بھی پڑا. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب کی ایک خاص بات جو میں سنانا چاہتا ہوں, دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم, لیکن ان کی ایک اہم بات. جب وہ مدرسے سے فارغ ہو کر جاتے تھے تو آس پاس میں ان کے جو گھرانے تھے وہ کہتے تھے بھائی کسی کو کچھ کمان منگانا ہو تو بتاؤ میں لا کر دیتا ہوں. دیوبند کے مفتی اعظم ہیں اور گھروں سے بوڑھی عورتیں گل کہتی ہیں, ارے مفتی جی ذرا یہ ہمارا 2 روپے کا تیل لیتے آنا, ہمارا 1 روپے کا یہ مسالہ لیتے آنا, 2 روپے کا آٹا لیتے آنا. اس وقت یہ چلتے تھے, اور حضرت جو ہے 8-10 گھروں کا سامان سب کا خرید کر لا کر ان کو دیا کرتے, دیکھو جی یہ 2 روپے تم نے دیے تھے, اتنے پیسے بچے ہیں تمہارے, یہ اتنے پیسے بچے اتنے تمہارے. بازو میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی, بیوہ عورت, بارش میں ان کا مکان چونے لگا, یعنی پانی اندر گرنے لگا. تو انہوں نے مفتی صاحب کو بلایا, کہا جی مفتی جی میں پیسے دے دوں گی, میرا مکان سے ہی کرا دو. مفتی صاحب نے کہا بھائی اس بارش کے اندر کون مزدور آئے گا, اور ان کا گھر ٹپک رہا ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے اپنے کپڑے اتارے اور لنگی پہنی, بنیان پہنا, اور بازو سے مٹی ڈھوٹا کر لائے اور اس چھت پر ڈالنا شروع کیا. بارش ہوتی رہی, مفتی صاحب ان کی چھت کو پاٹتے رہے. نازک مزاج تھے, اس کی وجہ سے کئی دن تک بخار بھی آ گیا, لیکن خدمت کی. اعلی درجے کے مفتی صاحب ہیں, مفتی ہیں یہ, دیوبند کے مفتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں, اور پہلے مفتی ہیں. ایسے اخلاص والے آدمی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سبق پڑھا رہے ہیں, سبق پڑھاتے ہوئے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً کتاب بند کی اور کہا بھائی میں آپ بعد میں پڑھاؤں گا, یہ چیز رہ گئی ہے, پہلے سمجھ کے آتا ہوں. اور گنگو 40 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہنچے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کا وضو فرما رہے تھے اس وقت میں, یعنی رات میں ہی نکل گئے, شام کا وقت تھا, حضرت تہجد کا وضو فرما رہے ہیں. دیکھا ارے کون, عزیز الرحمان مفتی صاحب آپ تشریف لائے. جی حضرت کیسے آنا ہوا اتنی رات میں, رات ہی میں چلے آپ. جی حضرت ایک اشکال تھا صبح کو طلبہ کو سمجھانا ہے، اگر میں صبح بھی ان کو نہیں سمجھا پایا تو خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں نے رات ہی میں سمجھنے کے لیے حضرت بتایا کیا اشکال ہے. تو جو اعتراض سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات تو پوچھی، حضرت نے اس کھڑے کھڑے اس کا جواب دے دیا، رکے بھی نہیں سیدھے واپس، اور صبح کو آ کر پھر سبق بھی پڑھایا. میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنے عظیم شان مفتی ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں. یہ حدیث سامنے رہنی چاہیے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. دنیا میں جتنے بھی اللہ والے آپ کو نظر آئیں گے اہل اللہ، ان سب کے ہاں یہ چیز آپ کو بہت ملے گی کہ ان کی خدمت خلق بہت ہوتی ہے. دوسروں کا ساتھ دینا، آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہوتی چلی آ رہی ہے. جو نئی تہذیب آئی ہے نا، اس نے ہم کو یہ فلسفہ سکھایا ہے اور یہ طرز زندگی سکھایا ہے کہ بس تم، تمہاری فیملی اور کوئی نہیں. لاکھوں کروڑوں روپے سڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا بھائی یہ مجبور ہے، بےکس سے پریشان ہے، میں خیال بھی نہیں آتا. ایک بھائی کے پاس پانچ مکان ہیں اور ایک بھائی بیچارہ کرائے پہ رہ رہا ہے، بچوں کے پڑھانے کے لیے فیس بھی نہیں ہے، خیال تک نہیں آتا، بالکل خیال نہیں آتا. ارے بھائی اللہ نے آپ کو پانچ مکان دیے، ایک گھر اس کو بھی دے دو نا، کس کو جا رہا ہے یہ؟ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. ہم کسی کے کام آئیں گے تو اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگلی حدیث فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو عیب کو چھپائیں گے، عیوب کو چھپائیں گے. خدا نہ خواستہ وہاں عیوب سامنے آئے تو کتنی شرمندگی ہوگی. کتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کتنے نیک ہیں، اور خود ہماری اولاد، اس کے سامنے، سب کے سامنے یہ چیز آئیں گی. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے عیوب پر پردہ ہو تو ہم دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالیں. ہاں اگر کسی کو آپ سمجھانا ہی چاہتے ہیں تو تنہائی میں جا کر سمجھائیے. حدیث پاک میں فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے، میرر کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر اگر کچھ دھبا داغ لگا ہوا ہو تو وہ آئینہ ہم کو بتاتا ہے. لیکن یہ بتاؤ، وہ جو بتاتا ہے زور سے بتاتا ہے یا خاموشی سے؟ خاموشی سے. اچھا وہ ہم ہی کو بتاتا ہے یا دوسرے کو بھی بتاتا ہے؟ ہم ہی کو بتاتا ہے. ہم جب اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا عیب کسی اور کو بھی بتاتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، یا ہم خاموش ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے. یہی حال ایمان والے کا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ہم کسی کا عیب دیکھیں تو ہم اسی کو بتائیں، دل سے بتائیں، تنہائی میں بتائیں، اس کی عزت کا پورا خیال رکھتے ہوئے بتائیں، کسی اور کو نہ بتائیں. کسی اور کو بتائیں گے تو یہی تو غیبت ہو جائے گی، کسی اور کو بتائیں گے تو یہی تو اس کے لیے بدنامی ہے اور اس کے عیب کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو اخلاص یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک ان کی اصلاح فرما دیجیے، اور اللہ پاک مجھے صحیح ڈھنگ سکھا دیجیے کہ صحیح طریقے سے میں ان سے بات کہہ سکوں اور پھر ان کی اصلاح ہو جائے اور ان کی عزت بھی محفوظ رہے. اور اگر مجمع کے اندر کوئی بات کہنی ہے، کسی کے اندر کوئی کمی دیکھی ہے تو آپ کہنے کہ یہ ہوئے تیرے اندر یہ کمی ہے، کیا ہو رہا، بلکہ آپ اس انداز سے کہیے حالات ایسے ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کو اصلاح کر لینی چاہیے. تو جس کے اندر جو چیز ہے وہ اپنی اصلاح کر لے گا. اور اس بات کہنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، صحیح نیت ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ گزرے ہیں مامون الرشید، ہارون رشید کے بیٹے ہیں یہ، بہت جاہو جلال کا بادشاہ ہے، ہارون رشید کا بیٹا مامون بھی بہت جاہو جلال کا. اس کے دربار میں ایک مرتبہ ایک عالم تشریف لائے جو صاحب تبلیغ بھی تھے، صاحب وعظ و صاحب نصیحت، یعنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، امر بالمعروف نہی المنکر کے اندر خاصے مشہور تھے وہ. تو دربار میں آ کر بھی انہوں نے تقریر شروع فرمائی, اور اس تقریر میں بار بار خطاب کر رہے تھے مامون کو, اور لہجہ بڑا تلخ اور سخت تھا, سخت کلامی کے ساتھ میں وعظ کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے. مامون الرشید نے پوری بات سنی, آپ تحمل دیکھیے اس بادشاہ کا بھی. مامون رشید نے پوری بات سنی, اور پوری بات سننے کے بعد میں آپ نے یعنی مامون رشید نے اس سے کہا کہ بھائی محترم جناب ایک بات آپ سنیے کہ اللہ نے تم سے بہتر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو جب مجھ سے برے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو یہ نصیحت کی تھی حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو, قولا لہ قولا لینا, نرمی سے بات کرنا, کلام میں تمہارے نرمی ہونی چاہیے. ارے بھائی فرعون تو مجھ سے برا تھا, کافر تھا, میں تو کافر بھی نہیں ہوں, اور حضرت موسیٰ حضرت ہارون تو نبی ہے, تم سے لاکھ درجے افضل تھے. ان کو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ جب جاؤ تو نرمی سے بات کرنا, تم میرے ساتھ سختی سے بات کر رہے ہو. اس لیے دعوت و تبلیغ کے اندر, نصیحت کے اندر, وعظ کے اندر پیار ہونا چاہیے, اسلوب صحیح ہونا چاہیے, نیت صحیح ہونی چاہیے, اور اس کا خاص طور پر خیال ہو کہ نہیں عین منکر کرتے ہوئے کسی کی پردہ دری نہ ہو, یعنی کسی کے عیب کسی پر ظاہر نہ ہو سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے جبکہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو پھر اللہ اس کی مدد سے ایسے وقت اعراض فرما لیتے ہیں جبکہ وہ مدد کا محتاج ہو. مطلب کہیں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور قیمت شروع ہو گئی کسی کی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدد کریں اس کی, کہ نہیں بھائی تم جو کہہ رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات, ہم نہیں مانتے اس بات کو, ختم کرو اس بات, کیونکہ غیبت جو ہو رہی ہے اس کی آبرو پر حملہ ہے. اس لیے تو غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. فرمایا گیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا, ایسا گناہ ہے. تو محفل کے اندر اگر غیبت کسی کی ہو رہی ہے تو بھائی جس کی غیبت ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ اس کی حمایت کریں. بھائی یہ ہمیں بات نہیں, یہ بات یہ آپ ختم کیجئے قصہ, اور پھر بھی نہیں مانے تو اٹھ جائیے آپ, یہ بھی اس کی ایک طرح سے مدد ہے, اٹھ جائیے وہاں سے, محفل چھوڑ دیجئے آپ. حضور فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد نہ کرے جبکہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو اللہ اس کی مدد سے ایسے وقت اعراض فرماتے ہیں جب اس کو خود مدد کی ضرورت ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں اللہ ہماری مدد کرے تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی عزت اڑتی بھی ہوتی ہے تو ہم بھی چلو بھی بہتے پانی میں ہاتھ دھو لیں, دو بات ہم بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے اور پکڑ کی بات ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نہیں عین منکر میں پردہ دری نہ ہو. اگر آپ کہیں پر کوئی منکر دیکھ رہے ہیں, خلاف شریعت کوئی کام دیکھ رہے ہیں اور اصلاح کرنا ہے اس کی, تو آپ یہ دیکھیں اگر وہ مخفی طریقے سے کر رہا ہے, منکر کا ارتکاب مخفی ہے, چھپ کر ہے, خاموشی سے چھپ کر اس کی اصلاح کریں, کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے. اور اگر علانیہ ہے, کسی منکر کا ارتکاب علانیہ کھلم کھلا ہے, تو پھر تو چونکہ سب کے سامنے چونکہ وہ چیز آ چکی ہے تو کھلم کھلا پھر اس پر نکیر ہونی چاہیے ان کا, بھائی یہ چیز غلط ہو رہی ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ چیز کلم کلا اس کی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ اور انداز تفہیم دیکھیے, انداز تزکیہ دیکھیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ایک نوجوان حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ جو چیز تمام شریعتوں میں حرام رہی ہے، اس شریعت کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ میں اس کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کی اجازت یہ بندہ آ کر حضور سے سب کے سامنے مانگ رہا ہے، تو دیکھیے کتنے غصے کی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیئے، مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ مواقع ایسے آتے ہیں کہ مجھ سے اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا، مجھ سے رکا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ فرمایا، اگرچہ بعض صحابہ غصے ہوئے، ناراض ہوئے اور لال پیلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے، غصے میں اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے حضور کے سامنے، اتنی بڑی گستاخی اور چرات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو قریب کیا اور کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ قریب آنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ بھگایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، تمہاری ماں ہے کہاں ہے؟ کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ یہی کام کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ کہا یا رسول اللہ کبھی بھی، میرے ماں باپ آپ پر قربانی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ ہو۔ اچھا اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ میں کوئی ایسا ہے معاملہ کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا میں۔ اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، یہ کبھی بھی مجھے گوارا نہیں ہو سکتا۔ تمہاری پھوپھی کے ساتھ جتنے محرم رشتے تھے حضور نے سب گنائے۔ اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ یہ کام کرو گے، گندا اور گھناؤنا کام، وہ بھی کسی کی ماں، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بہن کوئی نہ کوئی ہوگی، تو بتاؤ اس کے دل پہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا اور کتنی تکلیف پہنچاؤ گے تم اسے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد میں حضور نے کہا قریب ہو جاؤ اور سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس سینے پہ جو ہاتھ رکھا تھا آپ نے، اس کو بولتے ہیں صوفیہ کے تصرف۔ وہ صحابی بولتے ہیں حضور نے جو سینے پہ ہاتھ رکھا تھا ہمیشہ اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہا۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضور کی اس دعا کا اثر یا اس تصرف کا اثر یا ہاتھ رکھنے کا اثر یا حضور کی اس نصیحت کا اثر ایسا ہوا، وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میرا حال یہ ہو گیا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت، قابل نفرت عمل میری نگاہ میں کوئی تھا تو یہی تھا، سب سے زیادہ نفرت مجھے اس بدکاری سے ہو گئی۔ تو نصیحت تو ایسی ہوتی ہے، آپ اللہ والوں کو بھی دیکھیں گے کہ ان کی محفلوں میں دھتکارا نہیں جاتا، بھگایا نہیں جاتا، قریب کیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی کوئی کیسا بھی ہو میرے پاس لاؤ تو صحیح، بے نمازی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن میرے پاس لاؤ دو چار دن قریب رہیں گے پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ یعنی حالت میں تغیر آتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نرمی پیدا کرنی ہے، پیار پیدا کرنا ہے، ہمدردی پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا بننا ہے اگر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو چھپانا ہے، اس کو شائع نہیں کرنا ہے، اصلاح کرنی ہے تو وہیں جا کر، اس کے پاس جا کر اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم آتنا افضل ما تؤتی عبادك الصالحین۔ ربنا لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔